ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ زاویہ نگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں رواں ہفتے کے بعد اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
سائنسی میدانوں میں ترقی و پیش رفت پر صدر مملکت کی تاکید، دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی، کلیان سنگھ کی معافی ہندوستانی مسلمانوں نے مسترد کی، بان کی مون کا دورہ افغانستان۔ اسلامی انقلاب کی 30ویں سالگرہ، مختلف میدانوں میں کامیابی۔
ناظرین جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسلامی جمہوری ایران کے صدر جناب ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ مختلف علمی میدانوں میں ایرانی عوام کی پیش رفت انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، اور ایران کے جوان سائنسداں اور ایران کے عوام علمی ترقی کے میدان میں کسی بھی بلندی کو عبور کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تمام تر علمی بلندیوں پر کمندیں ڈالیں۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد نے سائنسی اقتدار و قومی اقتدار کے زیر عنوان منعقدہ ایک سیمینار میں ایران میں ہونے والے عظیم سائنسی ترقی و پیش رفت کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ علمی پیش رفت و ترقی کا مقصد انسانوں کی خدمت کرنا اور انہیں ظلمت و تاریکی سے نجات دلانا ہے۔ ڈاکٹر احمدی نژاد نے اس سیمینار میں ان ملکوں پر تنقید کی جنہوں نے اپنے سیاسی مقاصد اور توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ صدر جناب احمدی نژاد نے اس نقطے پر بھی زور دیا کہ ایرانی عوام سائنسی پیش رفت و ترقی کی راہ میں حائل ہر طرح کی رکاوٹ کو عبور کریں گے، کیونکہ کچھ ممالک یہ چاہتے ہیں کہ جدید علوم پر انہی کی اجارہ داری قائم رہے اور دوسری قوموں کو وہاں تک رسائی کی اجازت نہ ہو۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ 3 عشروں کے دوران نشیب و فراز سے پر دور گزارا ہے، جن میں ایران پر مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ ان 30 برسوں میں اسے مغرب کی طرح طرح کی پابندیوں کا سامنا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مغرب نے ایران پر مختلف طرح سے دباؤ ڈالا اور اپنے وعدوں کے خلاف ورزی کی، اور ابھی تک مغرب کے ان اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کے جدید ترین اقدام میں امریکہ کے نئے صدر باراک اوباما کی طرف سے ایران کی کچھ کمپنیوں پر پابندی کا عائد کیا جانا ہے۔ ایران کے سلسلے میں مغرب کے اس طرح کے مخاصمانہ اقدامات ایرانی عوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے اس بات کی یادآوری ضرور ہوتی ہے کہ ایرانی عوام کی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ ان کی دشمنی جاری ہے۔ دراصل جو لوگ ایرانی عوام کی سائنسی ترقی و پیش رفت اور نئی نئی ایجادات تک ایرانی قوم کی رسائی کے خلاف ہیں، وہ ترقی کے حق کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ ترقی و علمی پیش رفت انسانی معاشرے کے ناقابل انکار حقوق ہیں۔ جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ طاقتیں علم و سائنس اور ٹیکنالوجی پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتی ہیں، اور یہ سیاسی مشکل اس بات کا باعث بنی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان فاصلہ ہر روز بڑھتا رہے۔ دراصل ان ملکوں کا جو قوموں کی ترقی و پیش رفت کے مخالف ہیں، مقصد دنیا پر علمی اور اقتصادی تسلط قائم کرنا ہے اور علم و سائنس کے استعمال میں ایک طرفہ حد بندی معین کرنا ہے، گویا علم و سائنس کا استعمال صرف انہی ممالک کا ہے اور دوسرے ممالک ان کے دست نگر بنے رہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دوسروں کے علمی تجربوں سے استفادے پر تاکید کرتا ہے، اور ایرانی عوام نے بھی ہمیشہ اس کام کے لیے آگے کی سمت قدم بڑھایا ہے تاکہ وہ علم و سائنس کے میدان میں اونچے اونچے قدم بڑھا سکے، اور امید نام کے سیٹلائٹ کا ایرانی سائنسدانوں کے ہاتھوں خلا میں بھیجا جانا ایرانی عوام کی انہی کاوشوں اور محنتوں کا ایک اور نمونہ ہے۔
ناظرین اب اس میں کسی بھی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی ہے، جیسا کہ پاکستان میں بہت سے دفاعی اور سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے کر بھاری قیمت ادا کی ہے، جہاں پاکستان کو اقتصادی اور معاشی میدان میں بے پناہ نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، وہیں پورے ملک کو تقریباً اگر کہا جائے تو فرقہ وارانہ دہشت گردی نے بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور کل رات صوبہ پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردانہ حملہ جس میں 40 سے زائد ماتمدار اور ماتمی جلوس میں شریک عزاداران سید الشہداء شہید ہو گئے، امریکہ کی اسی طرح کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
پاکستان کی وزارت خزانہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سن 2001 سے جب سے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا ہے اور پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اب تک شدت پسندوں کے خلاف کارروائی میں اسے 34.52 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ملک کے تمام شعبوں پر منفی اثر پڑا ہے، اور پاکستانی وزارت خزانہ نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ موجودہ مالی سال میں اسے 8.48 ارب ڈالر کا خسارہ برداشت کرنا ہوگا۔ پاکستانی وزارت خزانہ کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جہاں پاکستان کی برآمدات پر گہرا منفی اثر پڑا ہے، وہیں غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی زبردست کمی آئی ہے، اور پاکستان کی معیشت بدستور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے روبہ زوال ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں ہونے والے پاکستان کے اقتصادی نقصانات پر مبنی وزارت خزانہ کی یہ رپورٹ امریکی حکام کے ان دعووں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی میں سستی اور لاپرواہی سے کام لیتا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کی وزارت خزانہ کی یہ رپورٹ اس طرح امریکی کانگریس کے نمائندوں اور امریکہ کی نئی حکومت کی ان کوششوں کا بھی جواب ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر کی امداد کو اس بات سے مشروط کر دیں کہ پہلے حکومت پاکستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور طالبان و القاعدہ کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی حکام اس بات کی کوشش میں ہیں کہ امریکی کانگریس اور حکومت کو یہ باور کرائیں کہ امریکہ پاکستان کو جو امداد دے رہا ہے وہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کے تعلق سے بہت ہی کم ہے، اور حکومت پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے جو رقم مد نظر رکھی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اب تک اس جنگ کے تعلق سے جو نقصانات برداشت کر چکا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ رقم قابل ذکر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستانی حکام نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پائی جانے والی بد امنی کو فوجی قوت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور قبائلی علاقوں میں جنگ کے لیے جو خطیر رقم صرف کی جا رہی ہے اگر اسی کو اس علاقے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کیا جائے تو دہشت گردی پر قابو پانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی، اور اس طرح علاقے کے لوگوں کی غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور ان کی زندگی عام لوگوں کی طرح معمول کی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی لیے پاکستان کے وزیر خزانہ نے قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دہشت گردی کو اور بھی تقویت مل رہی ہے۔ جس چیز نے حکومت پاکستان اور علاقے کی رائے عامہ کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے وہ قبائلی علاقوں میں امریکہ کے حملوں کے نتیجے میں فرقہ وارانہ جنگ میں شدت پیدا ہونا ہے۔ جیسا کہ کل رات پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان میں عزاداران سید الشہداء پر ہونے والے خودکش دہشت گردانہ حملے میں 30 عزادار شہید اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دہشت گرد نے ماتمی جلوس کے اندر داخل ہو کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس سے قبل بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کے نتیجے میں 20 افراد کے جاں بحق اور دسیوں کے زخمی ہونے کا واقعہ اور شیعہ مسلمانوں پر مسلسل حملے، یہ سب اسی تناظر میں قابل غور ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ فرقہ پرست دہشت گرد گروہوں کی طرف سے فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے سے پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک سماجی اور اقتصادی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت پاکستان نے بد امنی کا دائرہ مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ قبائلی علاقوں میں زیادہ حقیقت پسندانہ پالیسی اختیار کرے اور صورتحال کو مزید خراب نہ ہونے دے، کیونکہ امریکہ بحران کو ہوا اور بدامنی میں شدت پیدا کر کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ علاقے میں اپنی فوجی طاقت کے استعمال کی پالیسی کو جاری رکھے, اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ کی یہ پالیسی حکومت پاکستان اور بالخصوص حکمراں پیپلز پارٹی پر سنگین سیاسی, سماجی اور اقتصادی دباؤ ڈال رہی ہے.
یا ناظرین, ایک بار پھر اپنے تبصرے میں جو اعداد و شمار ہیں اس کی اصلاح کرتے چلیں کہ ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ روز ماتمی جلوس میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس میں اب تک کی اطلاع کے مطابق 40 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ 6 دسمبر 1992 کو تاریخی بابری مسجد منہدم یا شہید کر دی گئی تھی انتہا پسند دونوں کے ہاتھوں. اس وقت ریاست اتر پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کی ریاستی حکومت تھی اور اس کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ تھے, جن کا شمار بھارتی جنتا پارٹی کے اہم ترین لیڈروں میں ہوتا تھا. اب انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے اور بابری مسجد کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے معافی مانگی, مگر ہندوستان کے مسلمانوں نے ان کی اس معافی کو مسترد کر دیا اور اسے ایک سیاسی بیان قرار دیا ہے. اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب حسن کمال صاحب.
آج کل ہندوستان میں سیاسی بازار بہت گرم ہے, پارلیمنٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں. اتر پردیش ہندوستان کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں پارلیمنٹ کی 80 سے بھی زیادہ سیٹیں ہیں, تو یہ بہت اہم صوبہ ہے. یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر ساری ہندوستان کی سیاست پر پڑتا ہے. 1992 میں ایک بڑا بدنصیب حادثہ ہوا تھا اسی اتر پردیش میں, جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا, اور اس وقت اتر پردیش کے چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ تھے. یہ معاملہ عدالت تک گیا اور عدالت میں کلیان سنگھ کو پیش ہونا پڑا, اور ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے انہیں تا برخاست عدالت تک کی قید کی سزا سنائی. ملائم سنگھ اور کلیان سنگھ کے سیاسی سمجھوتے نے خلفشار برپا کر دیا اور اتر پردیش کے مسلمانوں میں بڑی ناراضگی پیدا ہو گئی, جسے سنبھالنے کے لیے ملائم سنگھ نے کلیان سنگھ پر دباؤ ڈال کر ان سے کہا کہ وہ اس واقعے کے لیے, یعنی بابری مسجد کی شہادت کے لیے معافی مانگ لیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ مجھے معلوم ہے اس میں کلیان سنگھ نے معافی نہیں مانگی ہے, انہوں نے صرف بابری مسجد کی شہادت کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور اگر وہ معافی مانگ بھی لیتے مسلمانوں سے تو بھی میں کہتا کہ یہ صرف مسلمانوں سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا, انہیں تمام ہندوستانی عوام سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی سیکولرزم کی روح کو مجروح کیا. وہ صرف مسلمانوں کے مجرم نہیں ہیں, وہ سیکولر ہندوستان کے مجرم ہیں, وہ انسانیت کے مجرم ہیں, اور جب تک وہ ان سب سے معافی نہیں مانگتے اور یہ سب انہیں معاف نہیں کرتے انہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی بازیگری کا یہ کھیل کچھ کامیاب ہوگا, اور کلیان سنگھ اور ملائم سنگھ کو اس سلسلے میں کسی طریقے کی کامیابی ملے گی. مسلمانوں ہی کی نہیں, ہندوستان کے سیکولر ہندو کی خفگی بھی برقرار ہے, وہ بھی کلیان سنگھ کو معاف کرنے کو تیار نہیں.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اچانک کابل کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں افغانستان کے صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی. پیش خدمت ہے ہمارا یہ سیاسی تبصرہ.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے منگل کو افغانستان کا اچانک دورہ کیا. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب اس سے ایک دن پہلے ہی اقوام متحدہ نے افغانستان کے لیے $600 ملین سے زائد امداد کی درخواست کی تھی. بان کی مون کا دورہ افغانستان اور افغان صدر حامد کرزئی سے ان کی ملاقات نسبتاً حساس حالات میں انجام پائی. وہ اس طرح کے افغانستان کو ایک طرف سے خشک سالی کا سامنا ہے اور شدید غذائی قلت کی وجہ سے یہ ملک ایک انسانی المیہ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور دوسری طرف اس ملک میں جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ امریکی اور نیٹو افواج کے حملوں میں عام شہریوں پر بمباری اور قتل عام نے افغان عوام کے غم و غصے میں اضافہ کر دیا ہے۔ بظاہر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اس ملک کے داخلی حالات کا نزدیک سے جائزہ لینے کے لیے افغانستان گئے تاکہ اس ملک کی مشکلات کے حل کے لیے اپنے اقدامات کو ہم آہنگ کر سکیں۔ بان کی مون نے بین الاقوامی امداد دہندگان سے افغانستان کے لیے امداد کی جو درخواست کی تھی وہ اسی تناظر میں قابل غور ہے۔ علاوہ ازیں افغانستان میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اور حامد کرزئی و امریکہ کے درمیان اختلافات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکی فوج کے اقدامات پر حامد کرزئی کے سخت اعتراضات اور شدید تنقیدیں اور عام شہریوں کے قتل عام پر ان کی برہمی، اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے حامد کرزئی کی حکومت پر ملک میں امن و امان کی برقراری کے تعلق سے نااہلی کا الزام، یہ سارا سلسلہ ایک ساتھ جاری ہے۔ اسی طرح کے مسائل کے پیش نظر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اس بات کی توقع ہے کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کی ترجیحات کا جائزہ لے کر اس ملک کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بان کی مون کے اس سلسلے میں اختیارات محدود ہیں اور صورتحال پر مثبت اثر چھوڑنے کی ان کی اندر پوری توانائی نہیں ہے۔ بان کی مون کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں حامد کرزئی کا بیان بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ بان کی مون کے سامنے افغانستان کے تعلق سے کافی رکاوٹیں پائی جاتی ہیں۔ افغانستان کے صدر نے کہا کہ امریکہ ہم پر دباؤ ڈال کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم عام شہریوں کے قتل عام پر خاموش رہیں۔ بظاہر حامد کرزئی اکیلے ایسے نہیں ہیں جنہیں اس طرح کی خاموشی اختیار کرنے کا دباؤ ہے۔ ایک برطانوی فوجی افسر کو بھی، جس نے افغانستان میں عام شہریوں کے جانے نقصانات کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہی حقائق کے پیش نظر ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب اس ملک میں تمام غیر ملکی افواج باہر نکل جائیں اور ملک کی سلامتی کے ذمہ داری افغان سیکیورٹی فورسز کو سونپ دی جائے۔
ناظرین، فروری 1979، یہ ایام جو آج کل یہاں جاری ہیں ان تاریخوں کی یاد دلاتے ہیں، یعنی عشرِ فجر کے ایام، جس وقت ایران میں اسلامی انقلاب کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور ایران کے انقلابی عوام انقلابی تحریک کی کامیابی کی حدوں کو چھوا ہی چاہتے تھے۔ ان دنوں یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 30ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور عشرِ فجر کی تقریبات جاری ہیں۔ گزشتہ 30 برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران نے کن کن میدانوں میں کتنی ترقی کی ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن کچھ سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب مجتبیٰ امانی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ مجتبیٰ امانی صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ 30 برسوں میں جو مختلف میدانوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، مجموعی طور پر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اسلامی انقلاب نے 30 برس گزار لیے ہے اور اس انقلاب کے دو اہم نعرے تھے، خود مختاری اور آزادی۔ خود مختاری اس معنی میں کہ ہم اپنی توانائیوں اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور دوسرے ملکوں کے دھونس دھاندلی اور ظلم کو قبول نہ کریں۔ اس وقت امریکہ اور سوویت یونین دو اہم ممالک تھے جو پوری دنیا کو اپنے درمیان تقسیم کرنا چاہ رہے تھے، اور جہاں تک آزادی کا جو نعرہ تھا اسلامی انقلاب کا، اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان خدا تک پہنچنے کے لیے، انسان اس لیے کہ وہ خدا تک پہنچے اس کے مقدمات کی فراہمی ضروری ہے، اور ان مقدمات کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ہر وہ کام جو اس سے مختلف ہو وہ اس کا مخالف ہے۔ یہ دو اہم نعرے تھے اسلامی انقلاب کے، اور ان دو نعروں پر ہی توجہ نے اسلامی انقلاب کو بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کیا ہے، اور 30 سال کے عرصے میں جو کچھ اسلامی جمہوری انقلاب نے کامیابی حاصل کی ہے اس میں
امانی صاحب، گزشتہ 30 برسوں میں ایران کے عوام اور حکام نے اپنی ترقی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو عبور کیا ہے، خواہ وہ سیاسی ہوں یا اقتصادی ہوں یا اقتصادی ناکابندیوں یا پابندیوں کی باتیں ہوں. وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے جذبے تھے جن کی بنا پر ایران کے عوام اور حکام نے ان پابندیوں کو اور ان انحصار کو عبور کیا ہے؟
جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو خود مختاری اور آزادی کا نعرہ ہے، یہ نعرہ اس بات کا متقاضی ہے کہ دو اہم ترین ستون، یعنی عوام پر بھروسہ اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، یہ دو اہم ستون تھے جس پر ایرانی حکام نے بھروسہ کیا اور 30 برسوں کے درمیان مختلف قسم کی سازشوں کا مقابلہ کیا، جن میں داخلی طور سے شورش، بغاوت، مختلف قسم کے پروپیگنڈے، سیاسی دباؤ، سب کچھ، سارے حربے استعمال کیے گئے اسلامی جمہوری ایران کے خلاف، لیکن کوئی بھی حربہ مؤثر نہیں ہوا. اور یہ بالکل واضح ہے کہ اس پورے دور میں اسلامی جمہوری ایران کے حکام نے اس بات پر خیال رکھا کہ اگر عوام کی حمایت سے اور اسلامی اور قرآنی تعلیمات پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کیا جائے تو پھر ساری مشکل حل ہو جائے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عوام اور اسلام پر بھروسہ ہی تمام مشکلات کو رفع کرنے کا.
بہت شکریہ امانی صاحب. اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی ایران نے امید نامی سیٹلائٹ فضا میں چھوڑا ہے، اور یقیناً یہ ایران کی علمی میدان میں جو ترقی ہے اس کے باب میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے. امریکہ اور مغربی ملکوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کیوں؟
وہ تو ہمیشہ ہی تشویش میں مبتلا رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی اور ترقی سے گزشتہ برسوں میں انہوں نے بار بار اس طرح کی تشویش ظاہر کی ہے، کبھی جھوٹی باتوں پہ بھی، جیسے مثال کے طور پہ ایٹمی اسلحوں کا الزام لگایا. لیکن جو چیز اس باعث بنی ہے اس بات کا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس کامیابی تک پہنچے، وہ یہی ہے کہ ان کی انہی تشویش اور ان کی دھمکیوں کی طرف سے بے توجہی ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران کو یہ علم تھا اور ہے بخوبی کہ جو بڑے ممالک ہیں، بڑی تختیاں ہیں، انہیں دوسرے ملکوں اور دوسری قوموں کے مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اگر ان کی طرف اور ان کی دھمکیوں اور ان کی اظہار تشویش کی طرف توجہ نہ دی جائے تو اس سے کام بہت ہی زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور جو یہ بات میں نے کہی ہے کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، خاص طور سے تیسری دنیا کی اقوام، تیسری دنیا کے ممالک ترقی کریں، ان میں ان کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ پیچھے رہیں.
امانی صاحب، ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے. میں آخری سوال آپ سے چاہوں گا کہ اسلامی انقلاب کے آفاقی اور عالمی اثرات کے بارے میں اگر آپ مختصرا کچھ کہنا چاہیں 2 منٹ کے اندر، تو کیا کہیں گے؟
انقلاب اسلامی با حیام انسانیت، اسلامی انقلاب انسانیت کے پیغام اور اسلام پر توجہ کے نعرے کے ساتھ سے شروع ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچ گیا ہے، پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے. اور اسلامی انقلاب کا جو پیغام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کی تبدیلی کی جائے، حکومت بدلی جائے، جو کہ حکومتوں کے لیے تشویش کا باعث ہو، بلکہ اسلامی انقلاب کے مخاطب اقوام اور کمزور طبقہ ہے. اور اگر اقوام اور حکومتیں اسلامی انقلاب کے پیغام پر توجہ دیں تو خود مختاری اور آزادی تک پہنچ جائیں گے. اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہم نے 30 برسوں اور خاص طور پر گزشتہ چند مہینوں کے دوران، غزہ پر صہیونیوں کے حملے کے دوران، ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے. اسلامی جمہوری ایران شروع سے ہی صہیونی حکومت کو ناجائز کہتا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹن امریکہ سے لے کے ایشیا بعید تک غزہ کی لڑائی میں سب نے غزہ کی عوام اور فلسطینی عوام کا ساتھ دیا. عوام نے مظاہرے کیے, سڑکوں پر آئے. اور اگر ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہیں اور تاثیرات کا جائزہ لینا چاہیں تو دیکھیں کہ غزہ پر حملے کے وقت جو مظاہرے ہوئے پوری دنیا میں, وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلامی انقلاب کا پیغام پوری دنیا کے عوام تک پہنچ گیا ہے. اور حمایت کرنا مظلوموں کی, یہ بھی ایک اسلامی انقلاب کا اہم پیغام تھا جو بیداری کا باعث بنا.
بہت بہت شکریہ امانی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سنی. یقینی طور پر خواہ وہ سیاسی میدان ہو یا اقتصادی سماجی میدان ہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو, اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ترقی کی ہے آج اس پر پوری دنیا حیرت زدہ ہے. اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے جوانوں اور سائنسدانوں کی علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی روز بروز آگے کی سمت بڑھتی جا رہی ہے, یہ ترقی اور کامیابی تو امریکہ اور دشمنان انقلاب اور اسلام کی آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے ہیں. اور جہاں تک سیاسی میدان میں اور معنوی میدان میں ترقی ہے, جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان کہہ رہے تھے کہ آج دنیا کی تمام حریت پسند تحریکیں اسلامی انقلاب کے جو پیغامات ہیں, جو اثرات ہیں, انہی سے الہام اور درس لے رہی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.